زنا بھی دراصل دوسرے کی عزت لوٹنا ہوتا ہے نا، دوسرے کی عزت کو نقصان دینا ہوتا ہے، تو غیبت بھی کیا ہے؟ ایک دوسری طرح دوسرے کی عزت کو لوٹنا ہے. زنا میں بھی نفسانی خواہش ہوتی ہے اور غیبت میں بھی ایک خاص قسم کی نفسانی خواہش ہوتی، یعنی کچھ لوگوں کو جیسے چسکا پڑ جاتا ہے نا دوسروں کی برائیاں پہلے ٹٹولنے کا، دیکھنے کا، پھر اس کے بعد ان کو ان کے پیٹ پیچھے بیٹھ کر بولنے کا. پھر فرمایا الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات. خبیثات، ایک ترجمہ یا تفسیر اس کے یوں کی جاتی ہے کہ خبیث عورتیں، للخبیثین خبیث مردوں کے لیے ہوتی، والخبیثون اور خبیث مرد، للخبیثات خبیث عورتوں کے لیے. اسی طرح والطیبات للطیبین، پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے، والطیبون للطیبات اور پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے. اور دوسرا معنی کیا کیا گیا؟ طیبات سے مراد کلمہ طیبہ، یعنی پاکیزہ باتیں، پاکیزہ مردوں کے لیے اور پاکیزہ مرد پاکیزہ باتوں کے لیے، یعنی ان کو پاکیزہ باتیں ہی سوٹ کرتی. اولئک مبرؤون مما یقولون، ان کا دامن پاک ہے ان باتوں سے جو دوسرے لوگ بناتے ہیں، جو بنانے والے بناتے ہیں. لہم مغفرت و رزق کریم، ان کے لیے بخشش ہے اور عزت والا رزق ہے. اگر اس آیت کو پہلے معنی میں لیا جائے تو آپ دیکھیں کہ جو پاک باز مرد ہوتے ہیں اور پاک باز عورتیں ہوتی ہیں، ان کی سوچ، ان کی گفتگو، ان کا کلچر، ہر چیز مختلف ہوتی ہے، ان کی عادات بالکل الگ ہوتی ہیں. اسی طرح جو لوگ خبیث ہوتے ہیں، ان کی گفتگو، ان کی سوچ، ان کی عادتیں، ان کی پسند ناپسند، یہ بھی بالکل مختلف ہوتی ہیں. یعنی دونوں مختلف تہذیبوں کی نمائندگی کرتے ہیں. تو ناپاک عورتیں جو ہیں ان کا گزارا پاک مردوں کے ساتھ نہیں ہوتا، ان کا ٹیسٹ آپس میں نہیں ملتا، وہ کٹھے نہیں رہ سکتے. ان کے لیے زیادہ سوٹیبل کون ہے؟ خبیثون، یعنی خبیث عورتیں جو ہیں خبیث مردوں کو ہی سوٹ کرتی، چونکہ ٹیسٹ ایک ہے اس لیے ان کی کمپنی باہم درست رہتی ہے، ان کے آپس میں شادی بیاہ کے تعلقات، معاشرتی تعلقات زیادہ نبھتے. اس کے برعکس طیبات اور طیبون جو ہے ان کی سوچ، گفتگو، ٹیسٹ، ہر چیز مختلف ہوتا ہے. تو زندگی گزارنے کے لیے اور خصوصاً شادی کے بعد ایک زندگی کے نبھا کے لیے پھر پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے ساتھ ہی گزارا کر سکتی ہیں. اور یہ ایک عام تجربے اور مشاہدے کی بات بھی ہے، اگر دو لوگوں کی سوچ میں زمین آسمان کا فرق ہو، ایک خبیث ہو اور ایک طیب ہو، وہ ساتھ گزارا نہیں کر سکتے، ان کے آپس میں نہیں بن سکتی. یہاں اگر مردوں اور عورتوں کی بات چھوڑ کر ویسے بھی دیکھا جائے تو معاشرے کے اندر آپ انہی لوگوں سے دوستی کرتے ہیں، انہی کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں جیسا آپ کا اپنا ٹیسٹ ہوتا ہے، جیسے آپ کی اپنی سوچ ہوتی. اور اگر اس کو باتوں کے معنی میں لیا جائے تو اس سے کیا مطلب بنتا ہے؟ کہ پاکیزہ باتیں جو ہیں وہ پاکیزہ مردوں کو ہی سوٹ کرتی ہیں، اور پاکیزہ مرد جو ہیں وہ پاکیزہ باتوں کو ہی پسند کرتے ہیں. یعنی ان کے اندر نہ گندی ذہنیت ہے اور نہ ہی وہ فحاشی کو پھیلانا پسند کرتے ہیں. یعنی پاکیزہ لوگ کبھی بھی فحاشی پھیلانے میں دلچسپی نہیں رکھتے. اور یہاں مرد کے لفظ کی بجائے پاکیزہ لوگ کر سکتے ہیں، طیبون سے مراد پاکیزہ لوگ. یعنی پاکیزہ لوگ پھر پاکیزہ باتوں میں ہی دلچسپی رکھتے ہیں، انہی کو سنتے ہیں، اسی طرح کی گفتگو کرتے ہیں، اسی کو عام کرنے کی فکر کرتے ہیں، اسی کو عام کرنے کا شوق رکھتے ہیں. وہ پیچھے آپ پڑھ چکے نا، مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ. تو اگر طیبہ سے مراد کلمہ طیبہ ہو تو مطلب یہ ہے کہ کلمہ طیبہ یا اچھی باتیں اچھے لوگ ہی عام کرتے ہیں، یہ وہی پسند کرتے ہیں. اور اسی طرح خبیث باتیں، فحش باتیں خبیث لوگوں کی پسند ہوتی ہیں اور وہ انہی کو عام کرنے کی فکر کرتے ہیں، کیونکہ جو چیز آپ کو اچھی لگتی ہے اسی کو آپ پھیلاتے ہیں. جو لوگ اپنی ذات میں اچھے ہوتے ہیں وہ دنیا میں بھی جھوٹے الزامات سے بری ہو کر رہتے ہیں اور آخرت میں بھی بری ہو جائیں گے. اور اللہ تعالیٰ کے انعامات کے مستحق ہوں گے. لیکن اس کے برعکس جو خبیث لوگ ہوتے ہیں دنیا میں بھی وہ ایسے ہی چیزوں میں ملوث رہتے ہیں اور آخرت میں بھی ان کا انجام اور ٹھکانہ ایسے ہی لوگوں کے ساتھ ہوگا. اور طیبون طیبات کے لیے ہوتے ہیں, ایسے لوگ مبرہ ہوتے ہیں یعنی بری ہو جاتے ہیں. اگر ان پہ کوئی الزام لگ بھی جائے جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہ لگا تو اس کے بعد ان کی برات ہو جاتی, حق کھل جاتا ہے, سچائی ایک دن واضح ہو جاتی, لوگوں کی باتیں ان کو افیکٹ نہیں کرتی, جھوٹے پروپیگنڈے ان کو نقصان نہیں دے سکتے. لہم مغفرت و رزق کریم, پاکیزہ لوگوں کے لیے بخشش ہے اور عزت والا رزق ہے. اس دنیا میں عموماً کیا ہوتا ہے, حقائق پہ پردہ پڑا ہوا ہوتا ہے, لیکن قیامت کے دن جب لوگ سب ایک جگہ اکٹھے ہوں گے تو اس وقت کیا ہوگا, خبیثات خبیثین کے ساتھ چلے جائیں گی اور خبیثون خبیثات کے ساتھ, اور اسی طرح طیبات طیبین کے لیے اور طیبون طیبات کے لیے, یعنی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. وہاں بھی انسان کی جو ابدی رفاقت ہوگی وہ پھر اس کے پسند کے لوگوں کے ساتھ ہی ہوگی. المرء مع من احب, انسان انہی لوگوں میں اٹھایا جائے گا جن سے وہ محبت کرتا ہوگا. اور جنت والی عورتوں کی بھی صفت آپ پڑھ چکے ہیں, لہم ازواج مطہرت, تو یہ ایک اسی معنی میں پھر آخری حصہ تفسیر کا بنتا ہے کہ دنیا کے علاوہ آخرت میں بھی طیبات طیبون کے ساتھ اور خبیثات خبیثون کے ساتھ. اگر دنیا میں کسی کا مس میچ ہو بھی جائے تو قیامت کے دن نہیں ہوگا. عام مشاہدے میں بھی یہ بات آتی ہے کہ ہم کسی محفل میں جاتے ہیں تو عموماً انہی لوگوں کے پاس جا کے بیٹھ جاتے ہیں جن سے ہماری سوچ ملتی ہوتی ہے یا جن کے درمیان گفتگو کے کوئی کامن موضوعات ہوتے ہیں. جس طرح کا ہمارا اندر ہوتا ہے ہماری زبان بھی وہ بولتی ہے, اور اسی قسم کے لوگوں کو ہم تلاش کر لیتے ہیں, انہی کے ساتھ گفتگو کو ہم انجوائے بھی کرتے ہیں. دوسری باتیں ہماری طبیعت پہ بوجھ بنتی ہیں.
خطوات شیطان کا مجھے بالکل ایسا سمجھ آیا تھا کہ کوئی تھاٹ جب ہمارے مائنڈ میں آتی ہے تو ہم لوگ اس کے بارے میں سوچتے ہیں اور پھر اس سے ایک اور بات آتی ہے ہمارے مائنڈ میں اور اس کو بھی ہم لوگ فالو کرتے 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 کہاں پہنچ جاتے ہیں. تو اس سے بالکل مجھے ایسا لگا کہ فٹ اسٹیپس کا مطلب یہی ہے کہ جب آپ ایک ایسی تھاٹ اپنے مائنڈ میں لائیں گے, اس کو انٹرٹین اس طرح کریں گے کہ آپ کی تھاٹس بالکل دور چلی جائیں, تو ایک دم سے آپ کو ایسا لگتا ہے جیسے آپ نے وہ کام کر بھی لیا ہے.
میڈم, اس آیت میں جب یہ فحشاء کے اور منکر کا ذکر آتا ہے تو دل میں یہ ہے کہ برائی کے لیے نفرت پیدا ہونے لگتی ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کو انسانی سائیکالوجی کا پتہ ہے تو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے فوراً یہ ہدایت کی ہے کہ برائی سے نفرت کرنی ہے, برائی کرنے والوں سے نفرت نہیں کرنی, اور نہ یہ ہے کہ خود کو بہت زیادہ پاکیزہ سمجھنا ہے.
گویا دوسرے کو برائی کرتے دیکھ کر اپنی پاکیزگی نفس کے زوم میں مبتلا نہیں ہونا بہت عام کمزوری ہے, بہت زیادہ, اور خصوصاً شیطان دین کے پڑھنے پڑھانے سیکھنے سکھانے والوں کو اس طرح اپنے قابو میں کرتا ہے کہ ان کے اندر ایسے خیالات پیدا کر کے کہ دیکھو تم تو خوش ہو جاؤ, نیک سمجھو خود کو, وہ دوسرے جو اتنے برے کر رہے ہیں.
میڈم, یہاں پہ آج فحاشی کے جو بھی طریقے بتائے گئے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آج ہم نے فحاشی کا مفہوم بدل کے رکھ دیا ہے. جو بے حیائی سمجھی جاتی تھی, پیچھے زیادہ دور نہیں جاتے ہمارے ماں باپ ہی جس چیز کو بے حیائی سمجھتے تھے, آج ہم نے اس کو ایک خوبصورت نام دے کے اپنا ایک پروفیشن بنا لیا ہے, اس کا نام بدل دیا ہے. اسی فحاشی میں جو ہے وہ آتا ہے پروفیشن ایکٹنگ کا, جس کو آج ہم میڈیا یعنی کہہ دیتے ہیں کہ وہ بہت خوبصورت چیز ہے, اور اس کو اتنا ہم نے زیادہ اجاگر کر دیا ہے اور اس کی اتنی زیادہ فینٹیسی کریٹ کر دی ہے کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے, پہلے ایک وقت تھا کہ ہمارے شریف گھرانوں کی لڑکیاں اس طرف مائل نہیں ہوتی تھیں, لیکن آج کیا ہو رہا ہے کہ اچھے اچھے گھرانوں کی لڑکیاں چاہے وہ ایک پروفیشن تعلیم حاصل کر لیتی ہیں لیکن وہ یہ کہتی ہیں کہ ہم اس کو ایز اے سائڈ ہابی کے طور پر اپنا رہے ہیں, اور ہم دیکھتے ہیں کہ بہت اچھی اچھی لڑکیاں جو ہیں اس طرف جا رہی ہیں.
بارے میں یہ جو تھرو آؤٹ چیپٹر رہا ہے اس میں بار بار اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا بلا الا فضل اللہ, کہ اگر فضل نہ ہوتا, یعنی معاشرے کے اندر برائی ہے اور جو لوگ بچ گئے ہیں ان کے اوپر اللہ کا واقعی میں صحیح معنوں میں فضل ہے, اور آج کل ہمیں اپنے سراؤنڈنگز میں نظر آتا ہے, کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے بار بار ریپیٹ کیا ہے ہر چیز کے بعد کہ اللہ کا رحم ہے اور اللہ کا کرم ہے ان لوگوں پہ
کہ جو اپنے آپ کو اس بے حیائی سے اور فحاشی سے الزام تراشی سے بچا کے رکھے ہوئے ہیں.
جیسے ایک سیلاب ہوتا ہے نا, تو سیلاب کی شکل میں یہ ساری چیزیں ہمارے آس پاس ہیں, اور اگر اس سیلاب میں کوئی محفوظ رہ گیا, جو کہ عام طور پہ بہت مشکل ہوتا ہے جب سیلاب آتے ہیں طوفان آتے ہیں, تو چند خوش قسمت لوگ ہی محفوظ رہتے ہیں. کہتے ہیں کہ لکی ہے وہ جو فلاں سیلاب سے بچ گیا یا زلزلے میں بچ گیا. حیرت ہوتی ہے کہ اچھا اتنا بڑا زلزلہ تھا اور وہ فلاں کو اللہ نے کیسے محفوظ رکھا. اس کو کوئی بھی نہیں کہتا کہ فلاں کی تدبیر سے کوئی محفوظ رہا. ہر شخص یہی کہتا ہے کہ اللہ جسے رکھے اسے کون چکھے. تو بالکل ایسا ہی ہے کہ ان ساری برائیوں کے سیلاب میں اگر کوئی شخص محفوظ رہتا ہے تو وہ اسے اپنا کوئی ذاتی کمال نہ سمجھے بلکہ اللہ کا فضل ہی سمجھے اور اللہ کی خاص عنایت. اور اس میں جب میں دیکھتی ہوں کہ من یرد اللہ بھی خیرن یفقہ فی الدین, کیونکہ عام طور پر یہ خرابیاں ہوتی ہیں جب دین کی سمجھ نہیں ہوتی, لا علمی میں یہ سب چیزیں ہوتی ہیں, تو پھر وہ حدیث بھی سمجھ آتی ہے کہ جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کر لیتا ہے اس کو دین کی سمجھ دیتا ہے. تو دین کی طرف کسی کو لانا اور دین کی طرف آنا اور دین کی سمجھ آنے لگنا اور اس میں شوق پیدا ہونا, تو یہ بھی ایک علامت ہے کہ اللہ ہی کا فضل اور اللہ ہی نے بھلائی کا ارادہ کیا. اس میں بھی پھر ہمارا اپنا کوئی کمال نہیں ہوتا. یعنی کسی مصیبت کے وقت کوئی شیلٹر جیسے مل جاتا ہے, تپتی دھوپ میں ایک شیلٹر کے نیچے آ جانا, تو اللہ کے دین کی سمجھ بھی ایک طرح سے ہمیں شیلٹر پرووائڈ کرتی ہے, اور اس طرح بھی اللہ اسی کو لاتا ہے جس کے ساتھ وہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے. ورنہ آپ 100 دلیل دیں کسی کو, 100 طرح کنوینس کریں, آپ کون ہیں کہ کوئی کسی کو پکڑ کے لے آئے.
یہ آیت 17 جو ہے اس کا جو ٹون ہے, اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یعظکم اللہ ان تعودوا لمثلہ ابدا, یہ ایسا وہ باتیں اللہ تعالیٰ ہم کو سمجھا رہے ہیں جو کہ اکثر مائیں بھی اپنے بچوں سے نہیں کرتی. بالکل ایسی تربیت کا انداز اور یہ جو ساری باتیں ہیں مسلمان امت کی جو ذمہ داری ہے کہ یہ عام ہو, یہ علم جو ہے کہ ہم آپس میں سب کو بہت سارے پہلی دفعہ یہ ساری باتیں سن رہے ہیں, بڑی بڑی عمریں بھی ہو گئی ہیں, سب کچھ ہو گیا, تو یہ جو سارا اللہ تعالیٰ نے ہمارے ذمہ کیا ہے اور ہم کو جس طرح سمجھایا ہے, یہ جو سارا ٹون جو اس سورہ کا ہے شروع سے پہلی آیت سے لے کے کہ دیکھو یہ بات اللہ کی طرف سے ہے, یہ اللہ نازل کر رہا ہے, علیم اور حکیم ہے, سب کچھ جاننے والا ہے, اب اس میں کچھ گنجائش نہیں ہے, اس کو سب کو بتا دو, یہ بات جو ہے اتنا دل پہ محبت اللہ کی آتی ہے کہ کس طرح سے سمجھایا ہے ہم کو اور ہم نے کتنا کم اس کو آگے پھیلایا ہے اس بات کو.
وہ جب بھی کسی محفل میں بیٹھتی ہیں وہ اپنے کمروں کی باتیں اور اپنے شوہروں کی باتیں ایک دوسرے سے شیئر کرتی ہیں, تو اس سلسلے میں جن کے شوہر ایسا نہیں کرتے ہیں وہ لڑکیاں بہت اپسیٹ ہوتی ہیں اور پھر گھر جا کے اپنے شوہروں سے لڑائیاں کرتی ہیں اور سلسلے میں بہت سارے گھر برباد ہوتے ہیں. اور یہ کہ اس کو ہم برائی نہیں سمجھتے, آپس میں بہت خوبصورت طریقے سے لڑکیاں چھیڑ چھاڑ کرتی ہیں اور ایک دوسرے کی باتیں کرتی ہیں, لیکن اس کے نتیجے میں جو برائی پیدا ہوتی ہے اسے ہم سوچتے نہیں کہ جن کے ساتھ ویسا نہیں ہوتا ہے وہ بہت سائیکولوجیکل مریض ہو جاتی ہیں اور بہت اپنے گھروں میں اور اپنے شوہروں سے لڑائی جھگڑا وغیرہ کرتی ہیں. تو اس سلسلے کو ہم ینگ لڑکیوں کو یہ سمجھنا چاہیے اور اپنے شوہروں کی باتیں ایک دوسرے سے کر کے اس میں
اس کو خاص طور پر منع کیا گیا, حرام قرار دیا گیا اس طرح کی گفتگو کو. اور ہمارے ہاں اس میں بھی کوئی حیا نہیں رکھا جاتا اور نہ ہی اسے کوئی برائی سمجھا جاتا ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ دوستی کا مطلب یہ ہے, اور پکی اور گہری دوستی کا مطلب یہ ہے کہ ہر راز بھی شیئر کیا جائے اور ایسی چھپی ہوئی باتوں کو ڈسکس کیا جائے, اور بعض اوقات اگر کوئی نہ بتائے تو اس پر دوستی کے نام پر ناراضگی کا اظہار بھی کیا جاتا ہے, لیکن درست نہیں. یہ ایک واقعہ کسی نے لکھ کے بھیجا ہے. یہ لکھتی ہے کہ یہ ایک لڑکی کا سچا واقعہ ہے. اس کے والدین نے اسے پڑھنے کے لیے دوسرے ملک بھیجا. وہاں وہ اپنے گرینڈ پیرنٹس کے ساتھ رہ رہی تھی. جب 8 مہینے بعد واپس گئی تو ماں کو پتا چلا کہ وہ پریگننٹ ہے. 9واں مہینہ شروع ہونے والا تھا. اس لڑکی نے ماں کو بتایا کہ اس سے غلطی ہو گئی تھی. قصہ کچھ یوں تھا کہ انٹرنیٹ پہ ایک لڑکے سے دوستی ہوئی, دوستی بڑھتی گئی, ملاقاتیں شروع ہوئیں اور زنا جیسا سنگین جرم کر بیٹھے. ماں کو اس بات کا شدید صدمہ ہوا
لڑکی کی عمر صرف 16 سال تھی. وہاں پر سارے جاننے والے ڈاکٹرز تھے, یعنی جہاں پر وہ ان کے پیرنٹس رہتے تھے. تو وہ اپنی کسی دوست کے ہاں دوسرے ملک اپنی بیٹی کو لے کر گئی تاکہ وہاں پر ڈلیوری کرا سکے. ڈلیوری سے پہلے اور بعد میں ہر لمحے ماں اور بیٹی کو ایک دیوانہ وار خوف لاحق تھا کہ کوئی جان پہچان والا نہ مل جائے, کیونکہ اب سب چھپانا جو تھا, کسی کو اس کے بارے میں پتا نہ چل جائے. ڈاکٹر کو بار بار کہتے کہ آپ سیزیرین کر دیں, بس جلدی کر دیں, یعنی بچی کو فارغ کر دیں. بالآخر 7 پاؤنڈ کی لڑکی پیدا ہوئی. اس کے بعد ایک اضطراب اور بڑھ گیا کہ وہ ڈاکٹر سے جلدی چھٹی مانگتے تھے. یہ بندوں کا خوف کیسا تھا, اگر یہ اللہ کا خوف ہوتا تو زندگی سنور جاتی. لوگوں کے اسی خوف نے انہیں مجبور کیا کہ ایک ننھی سی بچی کو کہیں چھوڑ دیں. اس کے بعد ایک اور دشوار مرحلہ شروع ہوا. بچی بہت پیاری تھی, اس کی کم سن ماں کا اس سے پیار دن بدن بڑھتا جا رہا تھا, یعنی وہ جو معصوم بچی پیدا ہوئی. وہ 16 سالہ ماں رات رات بھر اس کو نئے نئے کپڑے پہنا کر اس کی تصویریں لیتی رہتی, کبھی ایک پوز میں کبھی دوسرے میں, اس کو دیوانہ وار پیار کرتی. آخر جب یوں محسوس ہوا کہ ماں اس بچی کو, یعنی وہی کماری ماں اس بچی کو چھوڑ نہ سکے گی, تو اس کو فوری طور پر اپنے گھر واپس بھجوا دیا گیا. اور بچی کی ماں نے, یعنی نانی ایک طرح سے جو بنتی ہے, اس نے اس بچی کے لیے اڈاپشن کے لیے لوگوں کو ڈھونڈنے کی ذمہ داری لی. اب یہ تھا کہ لڑکی وہاں پر جا کر ایک شدید قسم کے نفسیاتی دباؤ کا شکار ہوئی, اور اب مسلسل اس کوشش میں ہے کہ جو کچھ ہوا اسے بھول سکے. لیکن سوال یہ کہ کیا وہ بھول پائے گی, وہ بچی پیدا کرنے کے بعد جو پھر کسی اور کو اڈاپشن کے لیے دے دی گئی, اور جس دن وہ فلائٹ پہ واپس جا رہی تھی تو لڑکی روتی اور تڑپتی رہی, پیچھے مڑ مڑ کر اپنی بچی کو دیکھتی رہی, آخری لمحے تک پیار کرتی رہی, کیونکہ اب اسے معلوم تھا کہ شاید یہ زندگی کی آخری ملاقات ہو, اور اس کے بعد اپنے جسم کے ایک ٹکڑے کو وہ اب کسی کے حوالے کر رہی تھی. اپنے ملک پہنچ کر باپ سے چھپ کر ماں کو فون کر کے بچی کی خیریت پوچھتی رہتی, اور ماں سے کہتی کہ بچی کو فلاں چیز لے کر دو میری طرف سے, فلاں چیز لے کر دو, میری طرف سے پیار کریں. لڑکی کی ماں بھی بچی کی جدائی کا سوچ کر غمگین ہونے لگی. کبھی کہتی کہ میں بچی کو لے کر کہیں دور چلی جاتی ہوں جہاں لوگ مجھے نہ جانتے ہوں. ایک مہینہ ہو گیا تو کوئی اڈاپٹ کرنے والا گھرانہ نہیں ملا. اب بچی ہاتھوں کو پہچاننے لگی. بالآخر ایک دن کسی کا فون آیا اور ایک غریب گھرانے میں بچی کو اڈاپشن کے لیے دے دیا گیا. اس گھرانے میں اس معصوم بچی کے پاس نہ وہ چیزیں ہیں جو اس کی مالدار ماں اور نانی اسے دیتی تھی. اب آئندہ نہ وہ اچھے اسکول میں جا سکے گی جہاں اس کی ماں اسے بھیجتی, مگر ایسی چیزوں اور اسکولنگ کا کیا فائدہ, ان چیزوں نے اس بچے کی ماں کو کیا دیا. ایک ناجائز بچہ اور زندگی بھر کی جدائی کا غم. اللہ تعالیٰ نے حدود اور ضابطے بتا رکھے تھے, مگر ان سے بے خبری نے کتنے لوگوں کو اس دنیا میں مبتلا عذاب کیا. اس گناہ کا جرمانہ ایک معصوم بچی کو بھرنا پڑا, اس کی تباہ کاری 2 خاندانوں کو بھگتنا پڑی, اس ماں اور بیٹی کو جن کا چین رخصت ہو گیا. اس گناہ کا نتیجہ ان سب کو سہنا پڑا. جب ایسے ہی بن ماں باپ کے بچے اجنبیوں کے رحم و کرم پر پروان چڑھیں تو پھر آئندہ کیا ہو سکتا ہے. یہ جس نے لکھا ہے یہ بالکل اس نے اپنی ڈائریکٹ معلومات پر اپنی قصہ لکھا ہے, یعنی ان کے سامنے یہ سب کچھ ہوا ہے.
والله يعلم وأنتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات.
اس میں آپ دیکھیے جو آیت ہے اللہ تعالیٰ کی جو صفت بیان ہوئی ہے, رؤوف الرحیم, یعنی اللہ تمہیں ان تمام چیزوں کو پھیلانے سے اس لیے روکتا ہے کہ وہ تم پر شفقت کرنے والا مہربان ہے. کیونکہ عموماً اگر کسی کو روکا جائے ایسے کسی غلط کام سے تو وہ کہتا ہے کہ تم میرے لیے بہت ظالم ہو, یہ کیسا دین ہے جس میں اتنی ریسٹرکشنز ہیں, اتنی پابندیاں ہیں, نظر نہیں اٹھا کے دیکھو, ایسی باتیں نہیں کرو, ایسی چیزیں نہیں سنو. ایسی جگہوں پر عموماً لوگوں کو کیا ہوتا ہے, گھٹن محسوس ہوتی. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ تمہیں اس لیے روکتا ہے کہ وہ تمہارے لیے شفقت کرنے والا مہربان ہے. اس میں آپ دیکھیے کہ عذاب العلیم کہا ہے نا کہ دردناک عذاب ہے اور دنیا اور آخرت دونوں کا ذکر ہے. تو ابھی جو واقعہ آپ نے سنا ہے اس میں آپ دیکھیں کہ آپ میں سے جو بھی مائیں ہیں وہ اچھی طرح سمجھ سکتی ہیں کہ ایک بچہ اور وہ بھی دودھ پیتا بچہ اور وہ بھی معصوم چھوٹا بچہ, اس کو الگ کرنا اور جدا کرنا جو ہے کوئی معمولی کام نہیں, بہت شدید قسم کے انسان ایموشنل کرائسس سے گزرتا ہے اگر کبھی ایسا پیش آ جائے. یعنی حتیٰ کہ طلاق کے بعد بھی بچے کو ماں کے پاس رہنے کے لیے کہا گیا نا کہ جب تک وہ بڑا نہ ہو جائے باپ خرچہ دے لیکن بچہ ماں کے ساتھ رہے, کیونکہ بچے کی وابستگی ماں کے ساتھ بہت ہوتی ہے اور ماں کی بچے کے ساتھ بہت ہوتی. تو اس سٹیج پر جب انسان اتنی پیاری چیز کو اپنے سے جدا کرے تو کیا یہ عذابی کی ایک شکل نہیں؟
یہاں ذکر اشاعت کا کہ برائی پھیلانے والے, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, یعنی ابھی تم پھیلانے کی بات کریں کرنے کی نہیں, تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کا کنسرن نظر آ رہا ہے کہ میں جانتا ہوں اور تم نہیں جانتے, کیونکہ ہم بظاہر سمجھے کہ دیکھ رہے ہیں اس میں کیا برائی ہے, ہم کر تو نہیں رہے, لیکن اللہ نے کہا وہ دیکھنے میں بھی جو ہے جو گناہ تم کماؤ گے اس کو میں جانتا ہوں, تم نہیں پہچانتے کہ وہ تمہیں کہاں لے جائے گا.
یعنی یہاں اس آیت میں برائی کرنے کا یا فحاشی کرنے کی بات نہیں ہو رہی بلکہ پھیلانے کی بات ہو رہی ہے. یعنی بعض لوگ کہتے ہیں ہم خود تو نہیں کر رہے, تو پھیلانے کا بھی نتیجہ آپ دیکھیں کہ کیا ہو سکتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اگر تمہیں ابھی سمجھ نہیں بھی آتی, تمہیں علم نہیں بھی, تم نہیں بھی مانتے تو بھی مان لو کہ اللہ کو پتا ہے کہ یہ چیز تمہارے حق میں نقصان دہ ہے, اس لیے وہ تمہیں اس سے روک رہا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم, أما بعد, فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم, رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. يا أيها الذين آمنوا, اے لوگو جو ایمان لائے ہو, لا تدخلوا بيوتا, نہ تم داخل ہو گھروں میں, غیرہ سوائے بیوتکم اپنے گھروں کے, حتیٰ یہاں تک کہ, تستأنسوا تم انس حاصل کر لو, مانوس ہو جاؤ, وتسلموا اور تم سلام بھیجو, علی اہلہا اس کے گھر والوں پر, ذالکم یہ بات, خیر لکم بہتر ہے تمہارے لیے, لعلکم تاکہ تم, تذکرون تم نصیحت پکڑو, فإن لم تجدو پھر اگر نہ تم پاؤ, فیہا ان میں, احدن کسی ایک کو, فلا تو نہ, تدخلوها تم داخل ہو ان میں, حتی یہاں تک کہ, یؤذن اجازت دے دی جائے, لکم تمہارے لیے, وان قیل لکم اور اگر کہا جائے تمہارے لیے, ارجعوا واپس پلٹ جاؤ, فرجعوا تو واپس چلے جاؤ, ہوا وہ, ازکا زیادہ پاکیزہ ہے, لکم تمہارے لیے, واللہ اور اللہ, بما تعملون ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے ہو, علیم علم والا ہے, لیس علیکم جناح نہیں ہے تم پر کوئی گناہ, ان تدخلوا کہ تم داخل ہو, بیوتن ایسے گھروں میں, غیر مسکونتن نہ رہنے والے, فیہا ان میں, متاع لکم فائدہ ہے تمہارے لیے, واللہ یعلم اور اللہ جانتا ہے, ما تبدون جو تم ظاہر کرتے ہو, وما تکتمون اور جو تم چھپاتے ہو. تفسیر ہے آیت نمبر 27 سے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تدخلوا بیوتا، نہ تم داخل ہوا کرو گھروں میں، غیر بیوتکم، سوائے اپنے گھروں کے، حتی یہاں تک کہ تستأنسوا، تم مانوس کر لو یا انس طلب کر لو، وتسلموا، اور سلام کر لو، علی اہلہا، اس کے رہنے والوں پر، یعنی گھر والوں پر، ذالکم خیر لکم، یہ بات بہتر ہے تمہارے لیے، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت پکڑو، فَإِن لَّمْ تَجِدُوا فِيهَا أَحَدًا، پھر اگر تم ان میں کسی کو نہ پاؤ، کوئی ایک بھی نہ ہو وہاں، فَلَا تَدْخُلُوهَا، تو مت داخل ہو ان میں، حَتَّى يُؤْذَنَ لَكُمْ، یہاں تک کہ تمہیں اجازت دے دی جائے، وَإِن قِيلَ لَكُمْ ارْجِعُوا فَارْجِعُوا، اور اگر تم سے کہا جائے کہ لوٹ جاؤ تو لوٹ جایا کرو، واپس چلے جایا کرو، ہوا ازکا لکم، یہ بات تمہارے لیے زیادہ پاکیزہ ہے، واللہ بما تعملون علیم، اور اللہ جو کچھ تم کرتے ہو اس کو خوب جانتا ہے، لیس علیکم جناح، تم پر کوئی گناہ نہیں، کوئی حرج نہیں، ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونۃ، کہ ایسے گھروں میں داخل ہو جو رہنے والے نہیں، یعنی جس میں کوئی رہتا نہ ہو، فیہا متاع لکم، جن میں تمہارے فائدے کی کوئی چیز ہو، واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اور اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ ان تین آیات میں ایک ہی موضوع ہے، اور وہ ہے استیذان کا۔ استیذان کہتے ہیں اذن طلب کرنے کو، اجازت مانگنے کو، کس چیز کی اجازت؟ کسی کے پاس جانے کی، کسی کے گھر میں داخل ہونے کی۔ اس میں ایک طرف تو داخل ہونے کا طریقہ بتایا گیا، اور دوسری طرف یہ بتایا گیا کہ کس حالت میں تم نہیں جا سکتے، یا کس صورت میں تمہیں جانے کی یا داخل ہونے کی اجازت نہیں، اور پھر تیسری آیت میں کہ کن گھروں میں تم بلا روک ٹوک جا سکتے ہو۔ یہاں تین دفعہ بیوت کا لفظ استعمال ہوا ہے، ایک 27 آیت میں بیوتن، پھر ہے غیر بیوتکم، اور پھر تیسرا ہے بیوتن غیر مسکونتن۔ بیوتن اسم نکرہ ہے، یعنی کوئی بھی گھر، غیر بیوتکم اس میں اپنے گھر کے علاوہ دوسرے گھر، گویا اس سے انڈائریکٹلی یہ پتا چلتا ہے کہ ایک انسان کا اپنا گھر ہوتا ہے، اور تیسری قسم کے گھر ہیں بیوتن غیر مسکونہ، ہیں تو وہ گھر لیکن اس میں کوئی رہتا نہیں یا مستقل طور پر رہائش پذیر نہیں ہوتا۔ پھر آپ دیکھیے کہ پہلی آیت ختم ہو رہی ہے ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون پہ، یہ بات تمہارے لیے زیادہ اچھی ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو۔ دوسری آیت ختم ہو رہی ہے واللہ بما تعملون علیم، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس کو جانتا ہے۔ تیسری آیت میں پھر فرمایا واللہ یعلم ما تبدون وما تکتمون، اللہ جانتا ہے جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تم چھپاتے ہو، یعنی تمہارے یہ سارے عمل اللہ تعالی کو خوب معلوم ہے، سب کچھ اس کے سامنے ہے، اس سے کچھ بھی چھپا ہوا نہیں۔ تو اگرچہ یہ احکامات معاشرتی زندگی سے متعلق ہیں، حقوق العباد سے متعلق ہیں، لیکن حقوق العباد کی نگرانی خود اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، یعنی بندوں کے حقوق بندوں کے لیے ہیں، لیکن اس پر بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، وہ جانتا ہے، اسے معلوم ہے کہ تمہارا طرز عمل کیا ہے۔ ان خاندانی یا معاشرتی زندگی میں بہت سی مشکلات کی اصلاح اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک بندوں کے دل میں خدا کا خوف نہ ہو. تو یہاں سے یہ بھی پتہ چل رہا ہے کہ صرف ہمیں حکم نہیں دیا جا رہا, صرف قانون نہیں بتایا جا رہا, اس کے ساتھ وہ فورس یا وہ قوت بھی بتائی جا رہی ہے جو اس قانون کو امپلیمنٹ کر سکتی ہے یا ایک امپلیمنٹ کرانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے. تو آئیے اب ہم ذرا اس کی مزید ڈیٹیل سنت کی روشنی میں دیکھتے ہیں اور دیگر قرآن پاک کی آیات کی روح سے. فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, ایمان والوں میں مرد اور عورتیں سب شامل ہیں, سب کو حکم دیا جا رہا ہے. یہ بھی کہا جا سکتا تھا کہ اے انسانوں, اے لوگوں, لیکن یہاں یا ایھا الذین آمنوا کہا گیا ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہو, جن کے اندر ایمان ہے, جو اللہ تعالیٰ کو مانتے ہو, آخرت کو مانتے ہو, تو اس ماننے کا تقاضا کیا ہے؟ یہ ماننا تم سے کیا مطالبہ کرتا ہے؟ صرف نماز روزے کا ہی نہیں, صرف حج عمرے کا ہی نہیں, بلکہ یہ ایمان تم سے مطالبہ کرتا ہے کہ اپنی معاشرتی زندگی کی اصلاح بھی کرو, اس میں بھی اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے بتائے ہوئے طریقوں پر عمل کرو. وہ کیسے؟ کہ لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم, نہ تم داخل ہو گھروں میں سوائے اپنے گھروں کے. اب آپ دیکھیے کہ گھر کیا چیز ہے. گھر وہ جگہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے انسان کے رہنے کے لیے بنایا ہے. گھر صرف انسانوں کے نہیں ہوتے, دوسری مخلوقات کے بھی ہوتے ہیں. یعنی گھر کی ضرورت ہر جاندار کے لیے ایک فطری ضرورت ہے. مثلا پرندوں میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بھی گھر بناتے ہیں, جانور بھی کہیں نہ کہیں ٹھکانہ پکڑتے ہیں. تو گھر بنانے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ گھر کی مصلحت کیا ہے؟ گھر کے لیے عربی میں لفظ بیوت یا بیت کے علاوہ مسکن بھی استعمال ہوتا ہے. بیت کا لفظ جو ہے یہ باتا یبیتو سے ہے. باتا یبیتو بیت کا مطلب ہے رات گزارنا. تو گویا گھر وہ ہوتا ہے جہاں انسان رات گزارتا ہے. اور جب اس کے لیے مسکن کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے تو مسکن کا لفظ جو ہے سین کاف نون سے ہے. سکنا کا مطلب ہوتا ہے ٹھہرنا, اسی سے لفظ سکون ہے. یعنی وہ جگہ جہاں انسان سکون پاتا ہے. اور مسکن کی اصل غرض و غایت یا مسکن کا یا گھر کا اصل مقصد سکون اور راحت پانا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ پر فرماتے ہیں جعل لکم من بیوتکم سکنا, یعنی اللہ نے تمہارے گھروں سے تمہارے لیے سکون اور راحت کا سامان پیدا کیا. اس آیت میں بیوت کے لفظ کے ساتھ سکن کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے کہ بیت کی اصل غرض کیا ہے؟ سکون. کس چیز کا سکون؟ کہ انسان دوسروں کی مداخلت کے بغیر آزادی کے ساتھ اپنے کاموں کو انجام دے سکے, اپنی ضروریات کو پورا کر سکے. گھر میں انسان کھاتا پیتا ہے, سوتا ہے, دیگر کام کاج کرتا ہے. تو گھر کے اندر سکون کا سبب دراصل اس کی پرائیویسی ہوتی ہے. اس آیت میں دراصل اللہ تعالی گھروں کی پرائیویسی کو قائم کرنے کا حکم دے رہا ہے کہ دوسرے لوگ کسی کے گھر میں یا گھر والوں کے علاوہ دوسرے لوگ اس میں اس قسم کی مداخلت نہ کریں کہ جس سے انسانوں کا سکون برباد ہو. اب دیکھیں کہ اسلام کا مطلب کیا ہے. پیس, امن. یہ امن صرف ملک کی سطح پر نہیں, صرف کسی شہر یا محلے کی سطح پر نہیں, یہ سکون انسان کے گھر میں بھی اور انسان کے دل میں بھی. اسلام ایسے قوانین اور ایسے طریقے زندگی بتاتا ہے کہ جس سے انسان کی اپنی زندگی میں بھی سکون آئے اس کے گھر میں بھی سکون ہو، اس کے شہر میں بھی، اس کے ملک میں بھی، اور پھر پوری دنیا میں. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ کسی دوسرے کو ناحق تکلیف دینا حرام ہے. مسلمان کی تعریف ہی یہ کی گئی کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویده، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. لہذا کوئی ایسا کام کرنا کہ جس سے دوسرے کو اذیت ہو، جس سے دوسرے کا چین اور آرام رخصت ہو، یہ اسلامی روح سے ایسا کرنا ممنوع ہے، حرام ہے. کسی دوسرے کی آزادی میں خلل ڈالنا اور اس کو تکلیف سے بچانا، یہ عین انسانی شرافت کا تقاضا بھی ہے. اسی لیے یہاں پر کیا حکم دیا گیا، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں مت داخل ہو، حتی تستأنسوا، یہاں تک کہ انہیں مانوس کر لو، یعنی ان سے اجازت لے لو اور انہیں سلام کر لو، جیسا کہ آیت کے اگلے حصے میں آ رہا ہے. جب سکون کی بات ہو رہی تھی اس میں آپ دیکھیے کہ سکون انسانی زندگی کی ایک ضرورت ہے. اسی لیے عبادات میں بھی سکون، دوسرے لفظوں میں خشوع مطلوب ہے. ہمارا دین ہمیں عبادت میں بھی پرسکون رہنے کی تعلیم دیتا ہے. نماز کے علاوہ روزے میں بھی آپ دیکھیں کہ خواہ آپ کو بھوک لگی ہو مگر واویلا کرنے کی اجازت نہیں. اسی طرح زکوٰۃ دے کر شہرت کرنے کی اور دوسروں کو پریشان کرنے کی اجازت نہیں. لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى، تو ہماری عبادات، ہمارے معاملات ہمیں ایک پرسکون طریقے سے رہنا سکھاتے ہیں. جو شخص ان اصولوں کی پابندی کرے گا وہ بالآخر ہمیشہ کے سکون والے گھر میں رہنے کا اہل ہوگا، یعنی جنت میں جانے کے. تو جنت میں جانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ دنیا میں رہتے ہوئے اس حال میں رہیں کہ دل میں بھی ایک اطمینان کی کیفیت ہو، یعنی کسی کا حق نہ مارو، کسی پہ ظلم و زیادتی نہ کی ہو، کسی کا کچھ نقصان نہ کیا ہو، کیونکہ ایسی ہی چیزوں سے بالآخر انسان کے اپنے اوپر ایک گلٹ اور ڈپریشن آتا ہے. آپ کی زبان سے ایسی بات نہ نکلے جس سے دوسروں کے سکون میں خلل ہو. آپ کی عبادات پرسکون طریقے سے ہوں، آپ کی خاندانی، معاشرتی، گھریلو زندگی کے اندر ایک سکون ہو. اس لیے دوسروں کی مداخلت ناپسندیدہ. مداخلت صرف اسی صورت میں ہو سکتی ہے جبکہ اس سے پہلے اجازت لی گئی ہو. دوسرا فائدہ اس حکم کا یہ ہے کہ انسان جب اجازت لے کر کسی سے ملاقات کے لیے جاتا ہے تو دوسرا بھی آنے والے کو اہمیت دیتا ہے. اگر آنے والے کی کوئی ضرورت ہے یا کوئی مطلب یا مقصد ہے تو اس کو بھی وہ سکون کے ساتھ سنتا ہے اور اس طرح اس کو پوری طرح ویلکم کرتا ہے. لیکن اگر کوئی شخص بغیر اجازت کے اور بے وقت آتا ہے تو اس سے بسا اوقات گھر والا تکلیف میں، پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے اور آنے والے کا پورا حق بھی ادا نہیں کر سکتا. پھر اس سے آپس کے تعلقات میں کشیدگی شروع ہوتی ہے. آپس کے تعلقات میں ایسی چیزیں پیدا ہوتی ہیں جو بالآخر بڑی بڑی ناراضگیوں کا سبب بن جاتی ہیں، بے اطمینانی کا سبب بن جاتی ہیں. اور تیسری مصلحت یا تیسرا فائدہ اجازت لے کر گھر میں آنے کا، کہ اس سے فواہش کا انسداد ہو. پچھلی آیات میں زنا کی قباحت اور فواہش کی قباحت بتائی گئی، تو اب ان اسباب کو بھی روکا جا رہا ہے یا ان اسباب کا سد باب کیا جا رہا ہے جو بعض اوقات ایسی خرابیوں کا سبب بنتے ہیں. اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ کوئی شخص اور خصوصاً مرد بلا اجازت کسی کے گھر میں داخل ہو جائے، اور خواتین ایسی حالت میں ہوں کہ جس سے ان کا ستر کھلا ہوا ہو، یا یہ کہ مرد کے ان کو ایسی حالت میں دیکھ کر فتنے میں مبتلا ہونے کا اندیشہ ہو. اس لیے اللہ تعالیٰ نے کیا حکم دیا کہ تم کسی کے گھر میں بغیر اجازت داخل نہ ہو, اجازت لے کر جاؤ تاکہ اہل خانہ سنبھل جائیں, باوقار لباس میں ہوں, اپنی حفاظت کر سکیں. اسی طرح بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان اپنے گھر میں کوئی ایسا کام کر رہا ہوتا ہے کہ جس کی وہ دوسروں کو اطلاع دینا مناسب نہیں سمجھتا, یا جس میں وہ خلل اندازی پسند نہیں کرتا. اب اگر کوئی شخص بغیر اجازت اچانک گھر میں آ دھمکتا ہے تو اس سے گھر والے پر ایک تکلیف دہ کیفیت ہوتی ہے, اس کے پوشیدہ راز زبردستی دوسرے کو معلوم ہو جاتے ہیں اور اس طرح تعلقات خراب ہوتے ہیں. فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اگرچہ مردوں کو خطاب ہے لیکن اس میں عورتیں بھی شامل ہیں. اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ازواج مطہرات کے پاس آتے وقت صحابیات اس حکم پر عمل کرتی تھیں. حضرت ام ایاس فرماتی ہیں کہ ہم چار عورتیں اکثر حضرت عائشہ کے پاس جایا کرتی تھیں اور گھر میں جانے سے پہلے ان سے اجازت مانگا کرتی تھی. جب وہ اجازت دیتی تو اندر جاتی. یعنی بعض اوقات ہم سمجھتے نا کہ یہ حکم صرف مردوں کے لیے, کیونکہ پردہ جو کرنا ہے تو عورت کا, تو عورت سے پردہ نہیں, اس لیے عورتیں جب چاہیں جس کے گھر میں بغیر اجازت داخل ہو جائیں. تو بات یہ ہے کہ اس میں عورتوں کے لیے بھی اجازت لینے کا حکم ہے کہ اگر ایک عورت کسی عورت سے ملاقات کے لیے جا رہی ہے تو اس کے لیے بھی اجازت ضروری ہے. پھر اسی طرح یہ ہے کہ یہ حکم محرم لوگوں کے لیے بھی اور نامحرم لوگوں کے لیے بھی. یعنی غیر محرم کے لیے تو عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ وہ اجازت لے کر آئیں, لیکن محرم رشتہ داروں کے بارے میں عموماً یہ سمجھا جاتا ہے کہ ان کو اجازت کی ضرورت نہیں. مثلاً بھائی یا بیٹا کوئی بھی جب چاہے گھر میں آ جائے. اس بارے میں روایت میں آتا ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ کیا میں اپنی والدہ کے پاس جانے کے لیے بھی استیذان کروں؟ آپ نے فرمایا, ہاں استیذان کرو, یعنی اجازت مانگو. اس شخص نے کہا, یا رسول اللہ, میں تو اپنی والدہ ہی کے ساتھ گھر میں رہتا ہوں, یعنی وہی میرا گھر بھی ہے. آپ نے فرمایا, پھر بھی اجازت لیے بغیر گھر میں نہ جاؤ. اس نے پھر عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں تو ہر وقت ان کی خدمت میں رہتا ہوں. آپ نے فرمایا, پھر بھی اجازت لیے بغیر گھر میں نہ جاؤ. کیا تمہیں یہ بات پسند ہے کہ اپنی والدہ کو ننگی دیکھو؟ اس نے کہا کہ نہیں. فرمایا, اسی لیے استیذان کرنا چاہیے کیونکہ یہ احتمال ہے کہ وہ گھر میں کسی ضرورت سے ستر کھولے ہوئے ہوں. یعنی جب بچے جوان ہو چکے ہوں تو اس صورت میں کیا حکم ہے کہ وہ ماں کے گھر میں بھی داخل ہوتے وقت اجازت لیں, اور گھر کے اندر رہتے ہوئے بھی, جس کا ذکر آگے آئے گا سورت نور میں ہی, کہ یا ایھا الذین آمنوا لیستأذنکم الذین ملکت ایمانکم والذین لم یبلغوا الحلم منکم ثلاث مرات, کہ گھر کے اندر رہتے ہوئے بھی نابالغ بچے بھی تین اوقات میں بیڈ رومز میں, یعنی ماں باپ کے بیڈ روم میں اجازت لیے بغیر نہ جائیں. اس کی تفصیل آگے آئے گی. اور اسی طرح بالغ لوگ یا بالغ مرد ماں کے گھر میں بھی جاتے ہوئے اجازت کے بغیر داخل نہ ہوں, کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ کسی ایسی کنڈیشن میں ہو کہ بیٹے کے سامنے بھی اس حالت میں آنا درست نہ ہو. پھر یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ لفظ آتا ہے غیر بیوتکم, سوائے اپنے گھروں کے. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بیوتکم پھر کون سے ہیں؟ وہ گھر ہیں جس میں انسان خود تنہا رہتا ہو, والدین یا بہن بھائی اس میں نہ ہو, یعنی بالکل آپ اکیلے ہوں اس میں.